عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. وہی بات یہ ہے کہ یہ جو اتوار کا دن ہے داخلے کا ذریعہ ہے. بس آج یہ بات دلائل کی روشنی میں ثابت کرنی ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ خلاصہ سمجھ لیا؟ باقی چیزیں بس اس کی تشریح ہوں گی. خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ نیک صحبت دنیا میں کمالات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں جہنم سے بچاؤ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. سمجھ لیا بھائی؟ آواز نہیں آ رہی. اچھا بس یہ خلاصہ ہے, باقی اب یہ اجمال ہے, تفصیل اب آتی ہے. طلبا کو سبق کے انداز میں پڑھایا جائے نا, سبق کی طرح پڑھایا جائے تو ذرا زیادہ اوقع فی ذہن ہوتا ہے. تو دنیا میں نیک صحبت کمالات کا کیسے ذریعہ ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, والذین معہ, ذرا بولتے رہیے گا تاکہ نیند نہ آئے آپ لوگ, والذین معہ, مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا, ساتھ ہونا, صحبت میں ہونا, ایک ہی بات ہے, ساتھ رہنا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثانیت نئی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, وہاں یہ نہیں فرمایا اذ یقول للذی معہ, سمجھے, وہاں یہ نہیں فرمایا اذ یقول للذی معہ, یہ نہیں فرمایا اذ یقول لصاحبی, مطلب یہی ہے ان کے ساتھ جو تھے کون تھے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ, اذ یقول لصاحبی, تو صاحبہ یصحبو سے صحبت آپ یوں کہہ لیجئے, والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں, معہ کا معنی ساتھ ہو جانا, اذ یہی صحبت, نیک صحبت. تو والذین معہ اشداء علی الکفار, تو ان کے اوپر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ساتھ ہونے سے ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے, اور یہ بھی نظر میں رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ساتھ ہوئے تھے یعنی صحابہ, ان کا ماضی کیا تھا, کتنے کتنے سال تک ان کی جنگیں چلتی تھیں, اوس اور خزرج کی لڑائی چل رہی تھی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, بسوس کی لڑائی وہ بھی چل رہی تھی, وہ جو ایک چوزا چلا گیا تھا بس ایک گھر کا چوزہ دوسرے گھر میں چلا گیا, انہوں نے قتل کر دیا چوزے کو, اس کے اوپر لڑائی شروع ہوئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ان حضرات کا ماضی یہ تھا, اور جب حضور کے ساتھ ہوئے ہیں والذین معہ کا اثر یہ ہوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. عجیب جامع ازداد ہیں تیرے عاشق, عجیب جامع ازداد ہیں تیرے عاشق. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جامع الازداد ہوتے ہیں. جامع الازداد کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضد چیزیں جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اندر. مادی طور پر تو ہم بھی ایک دوسرے کی ضد چیزیں جمع کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں انسان مرکب ہے, آگ پانی ہوا اور مٹی, تو اس سے مرکب ہے. ہوا اور مٹی ایک دوسرے کی ضد ہیں, آگ اور ہوا ایک دوسرے کی ضد ہیں, آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ دونوں, یہ تمام چیزیں آپس میں متضاد ہیں, لیکن ہم نے ان کو جمع کیا ہوا ہے. ایسے ہی صفات کے اندر بھی اللہ کے جو عاشق جب کامل ہو جاتے ہیں تو وہ جامع الازداد بن جاتے ہیں. ان کے اندر بیک وقت سختی بھی ہوتی ہے اور بیک وقت نرمی بھی ہوتی ہے. سختی کو اپنی جگہ استعمال کرتے ہیں, نرمی کو اپنی جگہ استعمال کرتے ہیں. یہی صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین معہ کی برکت ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار, کفار پر سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں نرم دل ہیں. ایک ہی آدمی, ایک ہی صحابی کفار پہ سخت ہے اور دوسرے صحابہ پہ نرم ہے. سختی اور نرمی کو اپنے اندر, دونوں چیزوں کو جمع کر لیا اپنے اندر, جامع الازداد ہو گئے. بھائی بتاؤ, اشداء شدت اور رحم, یہ دونوں ہے نا جس کو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور صحابہ میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع ہو گئیں, تو ایک دوسرے کی ضد چیزیں جمع ہو گئیں. لیکن شدت کو اللہ فرما رہے ہیں, شدت کو جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں استعمال کر رہے ہیں, یعنی اشداء علی الکفار ہیں, اور نرمی کو جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں نرمی استعمال کر رہے ہیں, رحماء بینہم. دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھیں کہ یہ اعتدال ہے, اعتدال جو مقصود ہے صحبت اہل اللہ سے, اعتدال آ جائے. یہی تو اعتدال ہے کہ متضاد چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ صحیح موضوع جگہ پر استعمال کرنا, اسی کو اعتدال کہتے ہیں. سختی کو سختی کی جگہ استعمال کیا جائے, نرمی کو نرمی کی جگہ استعمال کیا جائے, یہی اعتدال. تو سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی صحابہ میں, والذین معہ کی برکت سے, حضور کے ساتھ ہو جانے کی برکت سے یا صحبت کی برکت سے, وہ کیا ہے؟ اعتدال. اعتدال آ گیا ہے. آگے جو صفت بیان فرمائی وہ یہ ہے, تراہم رکعاً سجداً, کہ اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھے گا رکعاً سجداً. دونوں آپ حضرات جانتے ہیں مبالغے کے صیغے ہیں, رکعہ بھی اور سجد دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. بہت زیادہ رکوع کرنے والے اور بہت زیادہ سجدہ کرنے والے. مختصر المعانی پڑھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ تسمیۃ الکل بسم الجز ہے. رکوع اور سجدے کا نام لے کر مراد پوری نماز ہے, ایسے نہیں کہ صرف نہ رکوع اور سجدہ کریں. تو یہ تسمیۃ الکل بسم الجز ہے. یعنی اے دیکھنے والے, اے مخاطب, تو ان کو دیکھے گا کہ وہ بہت زیادہ رکوع کرنے والے اور بہت زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں, یعنی نماز کثرت سے پڑھنے والے ہیں. یہ کیسے آ گئی, یہ صفت کیسے آئی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رات کی نمازیں ہوتی تھیں, لا تسأل عن حسنهن وطولهن, یہ الفاظ ہیں ان کے بارے میں, مت پوچھو کہ ان کا حسن کتنی حسین, کتنی خوبصورت وہ نمازیں ہوتی تھیں اور کتنی طویل نمازیں ہوتی تھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی ترم قدماہ, آپ رات کو, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, آپ رات کو کھڑے ہوتے تھے, قیام فرماتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ جاتا تھا. ورم یعنی سوج جاتے تھے, موٹے ہو جاتے تھے قدم, قدم مبارک. قیام کی کثرت طول قیام کی وجہ سے. تو جب آپ کا یہ حال تھا تو غلاموں میں بھی یہی صفت آ گئی. والذین معہ کی برکت سے یہاں پر یہی آ گیا کہ وہ بھی کثرت سے نمازیں پڑھنے والے ہیں. اور آگے جو صفت لائے نا اللہ تعالیٰ, اس صفت نے تو مہر لگا دی قبولیت کی. آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو اور خوشنودی کو. یہ ہے اخلاص. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے. بس یہ اخلاص ہے. اخلاص یہ الفاظ آخر میں لائے تاکہ مہر لگ جائے سب ساری چیزوں پر قبولیت کی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کے اثرات کی وجہ اثر کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ گئے سجدے کے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, ان کی یہ باتیں تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں. تو آپ نے دیکھا والذین معہ کی برکت کیا ہے. اعتدال نمبر ایک, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اعتدال. نمبر دو کثرت عبادت, تراہم رکعا سجدا. نمبر تین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اخلاص. یہ تین بڑی صفات بیان فرمائی گئی. قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے طلبا اچھی طرح جانتے ہیں, جا بجا ان کا حوالہ آتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, اور اگر یہ اجتہاد کا دعویٰ کر لیتے تو اس کو بھی نبھا لیتے. اجتہاد کا دعویٰ کر لیتے تو اس کو نبھا لیتے. اللہ نے ان کو یہ صلاحیت, اتنا علم اور اتنا تقوی عطا فرمایا تھا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو. ایسے شخص کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمایا اخلاص بدون صحبت اہل اللہ حاصل نہیں ہوتا. اخلاص بدون صحبت اہل اللہ حاصل نہیں ہوتا. لہذا یہ سمجھیے کہ اخلاص کی صفت, کثرت عبادت کی صفت, اعتدال کی صفت والذین معہ سے حاصل ہوئی, معیت سے, ساتھ رہنے سے حاصل ہوئی. تو یہ دلیل ہو گئی کہ صحبت, نیک صحبت دنیا میں کمالات کا ذریعہ ہے. اس کی دلیل یہ آیت ہے. یا اور عقلی دلیل سمجھ لیجئے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ صحابہ تو مجاہدین بھی تھے, لیکن کوئی مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا ہوں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا تو وہ متعلم بھی ہوئے, شاگرد ہوئے, متعلم ہوئے, لیکن کوئی بھی نہیں کہتا. آپ نے کہیں سنا ہے حضرات متعلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین سیکھ کر امت کو سکھایا بھی, امت کے معلم بھی بنے. تابعین کو صحابہ نے دین سکھایا تو وہ معلم بھی بنے, لیکن کوئی نہیں کہتا حضرات معلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. صحابہ نے دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کیا, لیکن کوئی بھی نہیں کہتا حضرات مبلغین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کہا جاتا ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی کہے بھی تو لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا بات کی کہی جا رہی ہے, حضرات مبلغین رضی اللہ عنہ, حضرات معلمین رضی اللہ عنہ, حضرات مجاہدین رضی اللہ عنہ. کوئی نہیں کہتا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مبلغ, صحابہ مبلغ بنے, صحابہ مجاہد بنے, صحابہ معلم بنے, متعلم بنے, کس کی برکت سے؟ صحبت کی برکت سے. لہذا وہی لفظ صحابہ, ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ صحابہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں صحیبہ یصحبو باب سمیعہ سے آتا ہے ساتھ ہو جانے کے معنوں میں، اسی سے صحابہ ہے حضور کی صحبت میں رہنے والے. اذ یقول لصاحبہ جو انہوں نے ساتھ رہنے والے سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ زازان جو گا رہا تھا گویہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، پہنچے اور دیکھا تو فرمایا لو کان یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن، لو کان یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن. تو اس نے زازان نے جو بانسری بجا رہا تھا اور لوگوں کو سنا رہا تھا، ایک رش لگا ہوا تھا، مجمع لگا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اور کوئی بات فرما کے اور چلے گئے. تو اس نے پوچھا لوگوں سے کون ہے، تو لوگوں نے جواب کیا دیا ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے؟ ھذا صاحب، حضور کی صحبت اٹھانے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے پوچھا کیا کہہ کر گئے، لوگوں نے کہا یہ کہہ کر گئے لو کان یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن، کاش یہ اس خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوتا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ بس یہ چوٹ لگ گئی، دل پہ چوٹ لگی. بعض اوقات دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ یہ تہجد نہیں پڑھتے، تو فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یقوم اللیل، عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش تہجد بھی پڑھتا ہوتا. بس یہ ان کو پتا چلا حضور نے میرے بارے میں یہ فرمایا، بس چوٹ لگی اور پھر زندگی بھر ان کی تہجد نہیں چھوٹی. بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے دل، جب دل پہ چوٹ لگ جائے نا کام بن جاتا. تو یہاں بھی زادان کا کام بن گیا، اس نے کہا یہ کہا ہے، بس وہ گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا، رویا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گلے سے لگایا. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو گویہ ہے، فرمایا دیکھ نہیں رہا اس کی آنسو، یہ رو رہا ہے، آنسو دلیل ہے ندامت کی، اور ندامت دلیل ہے توبہ کی، الندم توبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ. حد وسط گرائیے، نتیجہ نکالیے. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں. نا یوں نہیں، نتیجہ یوں نکلے گا الندم التوبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ. تو حد وسط ہوئی توبہ، التائب التوبہ، یہ ہوئی حد وسط. آپ اس کو گرائیے اور نتیجہ نکالیے، سمجھے؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا، جس کو ندامت ہوئی وہ ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہ ہو. تو ندامت بھی بہت بڑی چیز ہے. تو فرمایا کہ وطائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو میں کیوں اس کو دوست نہ بناؤں، میں کیوں اس کو گلے نہ لگاؤں. یا اللہ، تو یہ صحبت، نیک صحبت دنیا میں کمالات کا ذریعہ ہے، کمالات کا. مولانا شیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جن کی میں ابھی بات بتا رہا تھا، انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور خط کیا لکھا، فرمایا، عرض کیا کہ آپ کی صحبت سے مجھے تین چیزیں حاصل ہوئیں. انعام میں ابھی اثر کے بعد بھی میں نے یہ بیان کیا تھا، یہ واقعہ، یہ تین چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی آپ کی صحبت سے. نمبر ایک، مدح و ذم میرے حق میں برابر ہو گئے، مدح و ذم میرے حق میں برابر ہو گئے. کوئی مجھے میری مذمت کرے اور کوئی کیا کہتے ہیں میری تعریف کرے، مجھے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، مدح و ذم برابر. حکیم الامت فرماتے ہیں جب مدح و ذم برابر ہو جائیں آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی یہی ہے کہ آدمی صاحب نسبت اس وقت ہوتا ہے جب اس کے حق میں مدح و ذم برابر ہو جائے، کوئی اس کی مدح کرے، تعریف کرے، کوئی مذمت کرے، تو اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے. لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر، اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر، اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے نا. ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي او كما قال صلى الله عليه وسلم. اسلام شروع میں غریب تھا، یعنی عجیب و غریب سمجھا جاتا ہے. اجعل الالهۃ الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، ایک معبود بس، بڑی عجیب بات ہے. فقال الكافرون ان هذا لشيء عجيب، قرآن کے بارے میں عجیب چیز ہے. تو ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ عجیب و غریب ہی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، تو ان عجیب و غریب سمجھے جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. فطوبى للغرباء کا مطلب یہی ہے، یہ جو غریب عجیب و غریب سمجھے جاتے ہیں. او اب کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں چترال گیا تھا نا، عید کے دوسرے دن میں چترال کا سفر تھا میرا، عید الفطر کے دوسرے دن. اور وہاں حضرات کو پتا ہے کہ کیسا سیلاب آیا، ہمارے بہت سارے طلبہ جو یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے جا چکے ہیں پڑھ کر، یہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کی ملا کر ان کی تعداد کوئی قریب قریب 150 کے قریب بنتی ہے چترال میں. اتنا خطرناک وہاں پہ سیلاب آیا ہے کہ میں میرا جانا ہوا سیلاب کی جگہوں پر بھی، تو انہوں نے بتایا یہاں پہ باغ تھا، تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس جگہ باغ تھا. وہ کہہ رہے ہیں یہاں باغ تھا، یہاں اس کے بادام کے درخت تھے، ناشپاتی کے درخت تھے، انگور کے خوشے لگے ہوئے تھے تیار بالکل. یہ بیٹھا ہے یہ ساجد الرحمان، اسماعیل شاہ کہاں ہے؟ اسماعیل شاہ بھی ہوں گے یہیں کہیں، یہ رہے یہ لوگ بھی وہیں تھے، یہ حضرات میرے ساتھ تھے، اور ہدایت الرحمان بھی یہیں کہیں ہوں گے، اور بھی ہمارے پہلے کے ساتھی محمد کریم وغیرہ ہو یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں. وہ لوگ سب ماشاءاللہ ملنے آئے، ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی، لیکن غم بھی تھا ساتھ. تو ان کی جگہوں پر جانا ہوا، ایسا خطرناک سیلاب کے نام و نشان مٹ گیا کہ یہاں مسجد تھی اور مسجد کا نام و نشان نہیں، گھروں کے نام و نشان نہیں، باغات کے نام و نشان نہیں. تو یہ جو آیت ہے نا قرآن کریم کی، کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ فدمرناها تدميرا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، کہیں پہ فسواها فرمایا، کہیں فرمایا فدمرناها تدميرا، کہیں یہ فرمایا کأن لم تغن بالأمس، جیسے کل کو یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں. یہ حال تھا اس سیلاب کا کہ کل کو یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں، جیسے گزشتہ کل تک کوئی یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا. اتنا خطرناک سیلاب. میں نے پوچھا ان طلبہ سے، میں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ یہاں گناہ کیا ہوتا ہے، کیا کیا گناہ ہوتے ہیں؟ تو یہ بات سامنے آئی کہ یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ باتیں نہ کرو، شرعی پردے کی. یہ 1400، کوئی کہتا ہے یہاں 1400 سال پرانی باتیں یہاں مت کرو، کوئی کہتا ہے ان پر عمل اب ممکن نہیں ہے. جو مان لے، کچھ مان بھی رہے ہیں، کچھ لوگ مان بھی رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں اب عمل ممکن نہیں ہے ان پہ. ہاں بات تو ٹھیک ہے مگر عمل ممکن نہیں ہے. یہ بھی کہا، یہ لوگ گواہ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی یہ سیلاب تو آنا ہی تھا، پھر جب بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی یہ ایسی باتیں یہاں نہ کرو، یہ والی باتیں یہاں نہ کرو، ان باتوں پہ عمل اب ممکن نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانی باتیں اب نہیں کرو. اور لوگوں کا وہاں جوان لڑکوں کا اپنے گھر سے نکل کے پڑوس میں گھس جانا، یہ کوئی بیب ہے ہی نہیں، جا رہے آ رہے ہیں بس، صحیح ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر تو یہ سیلاب آنا ہی تھا، ایسا سیلاب عذاب تو آنا ہی تھا. یہ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے تو ندامت ہوتی ہے اس کو، اور ایک آدمی اکڑ کے کہہ رہا ہے نہیں بھائی یہ باتیں نہیں کرو یہاں پہ، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں. تو بھائی یہ تو اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے اسے. تو بہرحال مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عرض کیا حاجی صاحب سے کہ مدح و ذم میرے حق میں برابر ہو گئے، پہلی نعمت تو مجھے یہ ملی، دوسری نعمت یہ ملی کہ نصوص کا تعارض اٹھ گیا، نصوص کا تعارض اٹھ گیا، قرآن و حدیث میں کوئی حدیث کسی حدیث کے معارض ہو، یا کوئی قرآن کی آیت کسی دوسری قرآن کی آیت کے معارض ہو، یا کوئی قرآن کی آیت حدیث میں تعارض پایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا انعام عطا کر رکھا ہے کہ اس کی دل نشین تطبیق، میرے اس کی توجیہ میرے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں. تو نصوص کا تعارض اٹھ گیا، یہ علمی کمال کی علامت، نصوص کا تعارض اٹھ گیا. اور عملی کمال کی علامت کیا ہے؟ مد و ضم برابر ہوئے، یہ عملی کمال ہے. اور ایک عملی کمال اور آ رہا ہے آگے، فرمایا تیسرا انعام یہ ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی، شریعت طبیعت بن گئی. جب تک میں شریعت پر عمل نہ کر لوں میری طبیعت کو چین آتا ہی نہیں ہے. شریعت طبیعت بن گئی، اس کا یہ مطلب ہے. تین انعام ملے کس کی؟ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت، آپ کی صحبت سے، آپ کی برکت سے یہ اللہ نے مجھے تین انعام دیے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی، جو خلیفہ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. معلوم ہوا صحبت، نیک صحبت دنیا میں کمالات کا ذریعہ ہے، کمالات کا. اس سے کمالات حاصل ہوتے ہیں، عجیب و غریب کمالات حاصل ہوتے ہیں. آدمی خود حیران ہو جاتا ہے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. نقش بتا مٹایا، دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا. آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے، نا آشنائے درد کو بسمل بنا دیا. مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، سد شکر حق نے آپ کا ساحل بنا دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب اپنے شیخ کو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے خطاب ہے. نقش بتا مٹایا، میرے اندر تو بت بیٹھے ہوئے تھے، حسینوں کی محبت تھی. خود کہتے ہیں آ جاتے ہیں بے پردہ حسین یوں میرے آگے، جیسے میری آنکھیں ہی نہیں دل ہی نہیں ہے. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں آ جاتے ہیں بے پردہ حسین یوں میرے آگے، جیسے میری آنکھیں ہی نہیں دل ہی نہیں ہے. لیکن جو ریاضت کی، صحبت اٹھائی، مجاہدہ کیا، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے مجدد کی صحبت اللہ نے نصیب فرمائی، تو پھر خود فرمانے نقش بتا مٹایا، سارا بتوں کے نقش مٹا کے رکھ دیا آپ نے، نکال دیا ان حسینوں کو میرے دل سے. نقش بتا مٹایا، دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا. آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے، میں تو لوہا تھا، لوہا، آہن بمانے لوہا، لوہے کی طرح سخت تھا، میرے اندر سختی تھی. آپ نے اپنے سوزے دل سے، آپ کا جو سوزے دل تھا اس سے یہ میں نرم پڑ گیا. آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے، نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا. جو درد کو جانتا ہی نہیں تھا اللہ کی محبت کا درد کیا ہوتا ہے، اب بسمل ہے، مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے. جب بسمل کہتے ہیں جب جانور کو کاٹ دیا جائے نا پھر وہ تڑپتا ہے، تو ایسے بسم اللہ پڑھ کر، تو اس کو مختصراً کہتے ہیں بسمل. تو اب تڑپ رہا ہے وہ اللہ کی محبت میں، کہاں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہوتی ہے. تو آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے، نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا. مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، سد شکر حق نے آپ کا ساحل بنا دیا. دامن بھرے ہوئے آپ کے پاس سے میں جا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کا بھکاری مجھے بنایا ہے، میں آپ کا بھکاری ہوں، آپ کا ساحل ہوں، آپ سے طلب کرتا ہوں اللہ کی محبت مجھے سکھا دیجئے، مجھے بھی کچھ بنا دیجئے. سچ شکر حق نے آپ کا ساحل بنا دیا. یہ ہے کمالات جو صحبت سے حاصل ہوتے ہیں دنیا کے اندر. کیا چیز تھی کہ یہی صحابہ جو خون کے پیاسے تھے، تو احد کی لڑائی میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا اور پانی بھی ساتھ لے لیا کہ کہیں زخمی ہو تو ان کو پانی پلا دوں گا. تو ایک جگہ زخمی پڑے ہوئے ملے، ان کو جلدی سے، میں چند سانس باقی تھے، میں پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا تو جب پانی پلانے لگا تو قریب سے ایک دوسرے زخمی صحابی تھے, انہوں نے آہ کی آہ, انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں پلاؤ, جاؤ اس کو پلاؤ, اس کو پلاؤ پہلے, اس کو پلاؤ. وہ ان کے پاس گئے, ان کو پلانے کے لیے گئے, تو ان کے قریب ایک اور صحابی زخمی پڑے ہوئے تھے, انہوں نے آہ آہ کی آہ, تو انہوں نے کہا بھائی مجھے بھی نہیں پلاؤ, آپ اس کو پلاؤ پہلے, ان کو پلانے گئے. تو اتنی دیر تک جب پہنچے ان کی روح پرواز کر چکی تھی. بیچ والے کے پاس آئے, درمیان والے جو تھے ان کے پاس آئے, ان کی بھی روح پرواز چکی تھی. اور جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچے اس وقت تک وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. تینوں نے جان دے دی مگر پانی پہلے پینا گوارا نہیں کیا. کہاں کیا چیز تھی یہ کہ یہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب مرتے وقت بھی پانی پینا پہلے پسند نہیں کر رہے, یہ صفت کہاں سے آئی؟ یہ والذین معہ کی برکت سے آئی. والذین معہ, والذین معہ, جو میرے نبی کے ساتھ ہیں اس ساتھ رہنے سے یہ کمال حاصل ہوا ہے. ایسے نہیں ہو گیا تو یہ نیک صحبت دنیا میں کمالات کا ذریعہ ہے, بشرطے کہ صرف صحبت پر اکتفا نہ کیا جائے, سمجھے؟ بشرطے کہ صرف صحبت, خالی صحابہ نے صحبت پر اکتفا نہیں کیا, اطلاع احوال اور اتباع مشورہ بھی ان کا معمول تھا. بس وقت کم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشكا قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم واطعم المسكين. ایک صحابی حاضر ہوئے اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. یہ دل کا سخت ہونا ایک بیماری ہے, دل کی روحانی بیماری ہے, روح کی بیماری ہے. تو حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مساکین کو کھانا کھلاؤ, تمہارا یعنی تمہارا دل نرم, یہ دو کام کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. معلوم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اتباع احوال اپنی خرابیوں کی آ کر اطلاع کیا کرتے تھے, ہم اس برائی میں اس خرابی میں مبتلا ہیں, اور حضور اس کا علاج بتاتے تھے اور صحابہ حضور کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے. یہ دو چیزیں ہیں جو کمالات, یعنی کمالات کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں, نیک صحبت اور اطلاع احوال اور اتباع مشورہ. میری بات سمجھے بھائی؟ دلیل مل گئی نا؟ بس سمجھ. اور میں آپ سے کیا عرض کروں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو جو, اور آج کل کے دور میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مرید اپنے شیخ سے نہیں کہہ سکتا براہ راست بالمشافہ, اس کو شرم آتی ہے. صحابہ نے بھی ایک دفعہ آپ عرض کیا تھا کہ ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا پسند کرتے ہیں مگر آپ کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتے. بعض اطلاع احوال ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مرید کے اندر طاقت نہیں ہوتی, استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکے, ہمت نہیں پاتا وہ. تو حکیم الامت نے اس کا ایک علاج یہ یعنی گویا ہمیں بتایا کہ خط لکھ دو, اصلاحی خط کا طریقہ, اور اصلاحی خط تو ہمارے سلسلے کی جان ہے. اے اللہ, اصلاحی خط لکھنا یعنی صفحے کو برابر دو حصوں میں کالم میں بیچ میں لکیر کھینچ کر دو کالم بن جائیں گے, دائیں کالم میں اپنے حالات لکھیں, بائیں کالم خالی چھوڑ دیں, اور تین احوال سے زیادہ نہ لکھیں. کوئی ایسا حوالہ ہو جس اگلے خط میں جو پچھلے خط کا حوالہ دینا مقصود ہو تو پچھلے خط کو بھی ساتھ ملائیں. یہ سارے آداب ہیں جو حکیم الامت نے لکھے ہیں اس کے اصلاحی خط کے. تو یہ اصلاحی خط یہ بڑی عجیب چیز ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو جو ان کے خلافہ اصلاحی خط لکھا کرتے تھے, جتنا زیادہ لکھتے تھے اللہ نے ان سے زیادہ کام لیا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مفتی اعظم پاکستان بنے, صاحب تفسیر معارف القرآن بنے اور صاحب فتاوا بنے. تو یہ کیا تھے؟ مفتی شفیع صاحب کا شعر سناؤں آپ کو؟ سناؤں بھائی؟ اب سنو شعر, بہت کام کا شعر ہے وہ. ہر چند شغلے درس و فتاوا بدیو بند, ہر چند شغل درس و فتاوا بدیو بند، لیکن شب بخان قائے تھانہ خوش ترس، لیکن شب بخان قائے تھانہ خوش ترس. یہ کس کا شعر ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر چند کے میں اگرچہ کہ میں دیوبند جیسے مدرسے میں بیٹھ کر افتا کے منصب پر فائز ہوں اور میں فتوے لکھ رہا ہوں اور درس بھی دے رہا ہوں، تدریس بھی کر رہا ہوں دیوبند جیسے ام المدارس میں، لیکن شب بخان قائے تھانہ خوش ترس، لیکن ایک شب ایک رات مجھے اپنے شیخ کے پاس خانقاہ تھانہ بھون میں گزارنا مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس فتوے لکھنے سے اور درس و تدریس سے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں تخفیف کی ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے، تخفیف نہیں کی، بلکہ ان اس درس اور تدریس کا اور اس فتوے لکھنے کے لیے اخلاص کہاں سے ملے گا؟ وہ تو وہی ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اخلاص بدون صحبت اہل اللہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے مفتی شفیع صاحب نے فرمایا اگر اخلاص نہ ہو تو یہ تو سب بیکار ہیں، فتوے بھی بیکار ہیں، درس و تدریس بھی بیکار ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہر چند شغل درس و فتاوا بدیوبند، لیکن شب خانقاہ تھانہ خوش ترس، ایک شب اپنے شیخ کی خانقاہ میں گزارنا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، خوش تر ہے، پسندیدہ ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے، مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے، ہر ہفتے ایک خط، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے ہر ہفتے، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں بعض اوقات تین خط بھی لکھ لیتے تھے، دو خط بھی ہو جاتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے شکایت کی حضرت سے، حضرت کو اپنا مرض بتایا، حضرت بد نظری نہیں جا رہی، حضرت نے علاج بتا دیا یہ علاج کرو، انہوں نے پھر لکھ دیا حضرت بد نظری نہیں جا رہی، نہیں فائدہ ہوا آپ کے علاج سے، نہیں جا رہی بد نظری. حضرت نے پھر کوئی علاج بتایا، انہوں نے پھر یہ لکھ دیا حضرت بد نظری نہیں جا رہی. اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے، اگر بیماری نہیں جا رہی آپ صاف صاف بتا دیں شیخ کو، نہیں جا رہی بھائی بیماری نہیں جا رہی آپ بتا دیجیے. یہ نیا جی بہت فائدہ ہوا، حضرت آپ کے نسخے سے بہت فائدہ ہو، اور فائدہ وائدہ ہوا نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو شیخ کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے، شیخ تو یہ سمجھ بیٹھے گا کہ اس کی بیماری دور ہو گئی، لیکن بیماری دور نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھ جائے گی آپ کی، اگر بتایا نہیں اور چھپایا شیخ سے. جو ہے صاف بالکل بتا دیں، خواجہ صاحب مخلص تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضرت کیا سوچیں گے، بتا دیا حضرت نہیں آپ فائدہ نہیں ہوا، نہیں جا رہی بیماری. کئی دفعہ ایسا ہی ہوا، صاف صاف لکھ دیا نہیں حضرت بیماری نہیں جا رہی، بد نظری کی بیماری ہے، بد نظری کی بیماری، بد نظری کی بیماری، ہر دفعہ یہی لکھ دیتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے علاج تو کئی بتا دیے فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ ان کو خط لکھنے کا بہت شوق ہے، یہ ہفتے میں تین تین خط بھی لکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو محبت بہت زیادہ ہے، محبت میں خط لکھنے کا بھی جی زیادہ چاہتا ہے کیونکہ محبوب ہیں، حضرت خان بھی ان کے محبوب تھے، اور اتنے محبوب تھے کہ ایک دفعہ حضرت ظہر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے تو حضرت ایک بات کہیں گے، خواجہ صاحب نے حضرت ایک بات عرض کرنی ہے. جی حضرت نے فرمایا جی کہیے. فرمایا حضرت عرض کیا کہ حضرت میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کاش میں آپ کی بیوی ہوتا آپ میرے شوہر ہوتے. حضرت میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کاش میں آپ کی بیوی ہوتا آپ میرے شوہر ہوتے. تو حضرت نے فرمایا ہاں ہاں انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا اور شکر ہے کہ آپ نے اس کا عکس نہ سوچا، شکر ہے کہ آپ نے اس کا عکس نہ سوچا کہ میں آپ کی بیوی ہوتا آپ میرے شوہر ہوتے، یہ نہیں سوچا آپ. تو بہرحال محبت بہت تھی، بڑی محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے خط بھی خوب لکھتے تھے. تو حضرت نے بس اسی بات کو پکڑ لیا، حضرت تھے بھائی مجدد ملت تھے. حضرت نے فرمایا آئندہ اگر آپ کی یہ بیماری نہ گئی تو مجھے خط نہ لکھیے گا، بس مجھے خط لکھنے کا سلسلہ بند، بس یہ جواب لکھ دیا. اب یہ بیماری آپ کی نہ گئی بد نظری کی تو مجھے خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مت لکھیے گا خط. بس یہ جملہ ایسا کارگر ثابت ہوا جس کو ہم کہتے ہیں تیر بہدف، بس سارا مرض دور ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کی صحبت، ان کو اطلاع احوال اور ان کے مشوروں کی اتباع اور ان کو صاف صاف بتانا کہ ہماری بیماری میں اتنا فائدہ ہوا اتنا نہیں ہوا, بیماری نہیں گئی, صاف صاف بتاتے رہنا اور ان کو خط لکھتے رہنا, اس سے آدمی میں کمالات پیدا ہوتے ہیں. وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیا بنا دیا. ہم جہاں تک سوچ بھی سکتے نہ تھے, ہم جہاں تک سوچ بھی سکتے نہ تھے, چلتے چلتے ہم وہاں تک آ گئے, چلتے چلتے ہم وہاں تک آ گئے. گھر سے تیرے آستاں تک آ گئے, ہم زمین سے آسماں تک آ گئے. اور آخرت میں جہنم سے بچاؤ اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, یہ دوسرا فائدہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لا تمست النار من رآنی, لا تمست النار من رآنی, جس نے مجھے دیکھ لیا, یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھ لیا تھا, خواب کی بات نہیں ہے. ایک صاحب نے لکھا حکیم الامت کو, میں نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کیا میں صحابی ہو گیا؟ فرمایا ہاں مگر خوابی صحابی ہو, خوابی صحابی ہو, حقیقی نہیں ہو. تو لا تمست النار من رآنی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے بیداری میں دیکھا ہو, صحبت میں رہا, یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان کو آگ نہیں چھوئے گی. معلوم ہوا کہ صحبت جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو صحابہ کے بارے میں ہے اور حضور نے فرمایا, ہم نے کہاں حضور کو دیکھا اور ہم کیسے بچیں گے جہنم سے؟ اب آپ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے بچیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم ای بهم جلیسهم, یعنی یہ وہ اللہ والے اہل اللہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس جو ان کا جو جلیس بن جائے, جلیس یہ کثرت کو متقاضی ہے, جالیس نہیں فرمایا ہے, جلیس فرمایا, جو کثرت پہ ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو. وہ جیسے طلبا ہے نا, طلبا یہ طلیب سے ہیں, طلیب کی جمع ہے نا طلبا, جیسے علیم کی جمع علماء ہے تو طلیب کی جمع طلبا ہے. طلبا ہم اس کو غلط پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات, طلبا پڑھ لیتے ہیں, یہ طلبا نہیں, وہ طلبا الگ ہے, پا لام با ہا, یہ طلبا سمجھے, یہ طلبا اس کو یہ بھی جمع ہے لیکن اس کو ایسے پڑھا جائے گا. اور جو پا لام با الف حمزہ یہ ہے طلبا, طلبا بضم فا, یہ طلیب کی جمع ہے, یعنی جو جس میں طلب بہت راسخ درجے کی طلب ہو وہ طلیب کہلاتا ہے. تو ہم طلبا بنے طلبا. تو جلیس فرمایا یہاں جو بہت زیادہ ان کے پاس اکثر کثرت سے اٹھتا بیٹھتا ہو وہ کیا ہے, بدبخت نہیں ہوگا. ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم, ان کا کثرت سے ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا اہل اللہ کے پاس وہ کیا ہوگا, شقی نہیں بنے گا, بدبخت نہیں بنے گا. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس کو, ٹھیک ہے. ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم, اور قرآن کی ایک آیت کا جز ہے, لا یصلاها الا الاشقى, یہ آیت ہے نا قرآن کریم کی, آیت کا جز ہے نا, لا یصلاها الا الاشقى, جہنم میں وہ جلے گا نہیں, جلے گا جہنم میں مگر وہ شخص جو بہت زیادہ اشقا, اشقا تفضیل کا صیغہ ہے, تفضیل کا, بہت زیادہ جو بدبخت ہو وہ جلے گا, ٹھیک ہے نا, جہنم میں وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو. اور حضور فرما رہے ہیں جو اہل اللہ کے پاس کثرت سے آنا جانا رکھے وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا. جہنم میں تو وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو, تو اہل اللہ کے پاس کثرت سے آنے جانے والا بدبخت بھی نہیں ہوگا. تو بہت زیادہ بدبخت کہاں بنے گا, بہت, وہ تو اس وقت جہنم میں جائے گا جب بہت زیادہ بدبخت ہو. اور اہل اللہ کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا بدبخت بھی نہیں بنے گا, تو بہت زیادہ بدبخت کہاں بنے گا, تو جہنم میں جائے, لہذا جہنم میں نہیں جائے گا. مطلب یہ ہوا, اس آیت کو آیت کے جز کو اور حدیث کے جز کو آپ ملائیے، نتیجہ نکال لیجئے کہ عید اللہ کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا، اخلاص کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا جہنم میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی، میں آیت اور حدیث سے ہی پیش کر رہا ہوں نا، کوئی ہیر پھیر تو نہیں ہے. کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا اور اخلاص کے ساتھ احوال کی اتباع بھی کرتا ہو، اپنی بیماریاں بتاتا ہو، علاج کرواتا ہو اور پھر صحبت بھی اٹھاتا ہو، وہ جیسے ہمارے اکابر نے کیا. ہمارے اکابر اکابر کیسے بنے؟ کوئی ایک اکابر میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جس نے کوئی شیخ نہ بنایا ہو اپنا؟ ہمارے اکابر میں سے کوئی ایک بھی بتائیے کوئی ایسا ہو جس نے اپنا شیخ نہ بنایا؟ تو وہ ایسے ہی بنے. تو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے صحبت، نیک صحبت، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اس کی کیا دلیل ہے؟ قیامت کے دن اعلان ہوگا، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِيَا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ لہذا ایسے لوگوں کو جب یہ حاضر ہوں گے ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ شیخ سے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے نا. ارے بھائی، شیخ سے جو محبت ہوتی ہے وہ حب فی اللہ میں داخل ہے، محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے یہ. اچھا، اس کو بھی بعض لوگ محبت پڑھتے ہیں میم کی ضمہ کے ساتھ، یہ محبت نہیں ہے، محبت ہے میم کے فتحہ کے ساتھ. یہ غلط العوام والخواص بھی ہو چکا ہے، پہلے تو غلط العوام تھا اب غلط الخواص بھی ہو چکا ہے. محبت ہے یہ، محبت. تو کم سے کم مولوی کو تو صحیح پڑھنا چاہیے، مولوی کو تو صحیح لغت صحیح پڑھنی چاہیے، وہ بھی عوام الناس میں کہ رو میں بہتا چلا جائے تو یہ تو غلط ہوگا. ایک صاحب خبریں پڑھ رہے تھے ریڈیو پہ، صدر مملکت نے آگے بڑھ کر معزز مہمان کا استقبال کیا. میں نے کہا لو جی، یہ ساری لغات غلط پڑھی ہیں. صدر مملکت نے آگے بڑھ کر معزز مہمان کا استقبال، دیکھو کتنی غلط. یہ مولوی بتائے گا کہ کیا کیا غلطی ہیں، خبریں پڑھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اناڑی بالکل. صدر مملکت نے آگے بڑھ کر معزز مہمان کا استقبال کیا، باب استفعال سے ہے تو استقبال ہونا چاہیے، لیکن وہ غلط پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ تو مولوی بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج حقیر سے سمجھتے رہو مولوی کو، کل پتہ چلے گا. تو آخرت میں یہ نیک صحبت جہنم سے بچاؤ کا اور جنت میں داخلے کا، عین المتحابون فیا کا اعلان ہوگا. اور پھر یہ سارے لوگ، کیونکہ شیخ سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، کوئی آپ دنیا لینے تھوڑی جا رہے ہیں اس سے، نہ وہ آپ سے کوئی دنیا لے رہا ہے. اور جو دنیا لے رہا ہے ان کا کیا ہے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا، جعلی شیخ تھا، شیخ جعلی تھا، مرید مخلص تھا، اس نے کہا حضرت وہ کوئی بیچارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جعلی پیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ یہ بھی ایسے ہی تھا. اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری انگلیوں سے پخانہ نکل رہا ہے اور آپ کی انگلیوں سے شہد نکل رہا ہے. تو اس نے شیخ نے فوراً کہا، میں اسی لیے تو کہتا ہوں تم لوگ اتنے نالائق ہو، تم لوگ تو ایسے ہی ہو، بہت گئے گزرے ہو تم لوگ. تو اس نے کہا حضرت ابھی خواب پورا نہیں ہوا، خواب تو پورا سن لیں، خواب سن لے پورا، ابھی پورا نہیں ہوا خواب. تم نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری انگلیوں سے پخانہ نکل رہا ہے اور آپ کی انگلیوں سے شہد نکل رہا ہے، تو میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں اور آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا بس تعبیر یہی تھی اس کی کہ مرید تو تھا مخلص، وہ اللہ کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، اور یہ شیخ تو خود ہی مخلص نہیں تھا، خود ہی جعلی شیخ تھا، وہ کیا بنا؟ جو پہنچا ہوا نہ ہو وہ پہنچائے گا کیا؟ جو خود نہ پہنچا ہوا ہو تو پہنچائے گا کہاں وہ اللہ تک؟ تو اس لیے اس کی نظر اس کے مال پر تھی، اس کی جیب پر نظر تھی. یہ انہی میں سے تھا جو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والا کے مربی اول، انہوں نے فرمایا تھا، حال تیرا جال ہے، حال تیرا، ایک نقطہ لگا لیجئے، حال تیرا جال ہے. یہ ایک نقطہ بڑی عجیب چیز ہے، حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے, ورنہ اور نقطہ جب گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, تیسرا لگ جاتا ہے, پھر وہ رفتہ رفتہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر مور لگا دی جاتی ہے, پھر حق بات قبول کرنے کی استطاعت نہیں رہتی اس میں. تو یہ نقطہ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے بھائی. اور امیر مینائی نے بھی کہا, مرحوم نے, امیر مینائی مرحوم کا شعر سن لو, ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. محرم میں ایک نقطہ لگا دو کیا ہو گیا؟ مجرم. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم, دوست سے دشمن بنا دیا. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا, ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے, اور وہ دغا پڑھ, ایک نقطہ ہے وہاں بھی, دعا میں اگر ایک نقطہ لگا تو دغا ہو گیا, دغا مانے دھوکا, فریب. یہ نقطہ بڑی خطرناک چیز ہے. کس بات پہ نکلا تھا یہ؟ ہاں, حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے, لاکھوں کو اندھا کر دیا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب جالی پیروں سے خطاب فرما کے یہ فرماتے ہیں, حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے, لاکھوں کو اندھا کر دیا. اور ہمارے حضرت نے بھی فرمایا تھا, بغل میں دبا کر تو مرغا نہ لایا, بغل میں دبا کر جو مرغا نہ لایا, برابر ہے تو پھر کے آیا نہ آیا, تیرا آنا نہ آنا برابر ہے اگر مرغا نہیں لے کے آئے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ نیک صحبت آخرت میں کمالات کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے, جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. عین المتحابون فیہ کے اعلان سے یہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے. مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجذوب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا. جب جنازہ لایا جا رہا تھا تو اس کو دیکھ کر وہ مجذوب رونے لگے, اور جب وہ جنازہ مسجد نبوی کے مخصوص حصے میں جہاں جنازے رکھے جاتے ہیں, آج بھی ایک حصہ مخصوص ہے وہاں پر جنازے رکھے جاتے ہیں, اور وہیں امام صاحب آ کے پڑھاتے ہیں, باقی سب صفیں پیچھے بنتی ہیں, تو جہاں وہ اس کو مسجد نبوی کے مخصوص حصے میں اس کو رکھا گیا جنازے کو, تو وہ ہنسنے لگے. یہ منظر دیکھ کر وہ ہنسنے لگے. پھر جب نماز جنازہ ہوئی اور اس جنازے کو لے جایا جانے لگا بقی کی طرف, جنت البقی میں دفنانے کے لیے, تو وہ مجذوب پھر رونے لگے. اور جب اس جنازے کو دفنایا گیا تو وہ مجذوب ہنسنے لگے. لوگوں نے پوچھا, بھائی آپ کیا کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں؟ انہوں نے کہا, بھائی بات یہ ہے, جب یہ جنازہ لایا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ عذاب کے فرشتے تھے, میں اللہ نے مجھے دکھا دیا, عذاب کے فرشتے ساتھ تھے, یہ منظر دیکھ کے میں رونے لگا کہ ہائے ہائے ہائے, عذاب کے فرشتے ساتھ ہیں, اب خیر نہیں ہے. لیکن جب مسجد نبوی میں رکھا گیا نماز جنازہ پڑھائے جانے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے دور کھڑے ہو گئے, وہ اندر نہیں آئے, ساتھ نہیں آئے جنازے, دور کھڑے ہو گئے. میں یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگا کہ اب شاید کچھ امید ہے. لیکن جب جنازے کے بعد, جب جنازہ لے جایا جانے لگا نماز جنازہ کے بعد, تو یہ عذاب کے فرشتے جو باہر کھڑے ہو گئے تھے وہ پھر ساتھ ہو گئے. میں یہ دیکھ کے پھر رونے لگا کہ یہ تو پھر ساتھ ہو گئے. اور جب ماں بقی کی قبر میں دفنایا گیا, تو جس قبر میں دفنایا گیا تھا اس قبر میں پہلے سے نیچے کی ایک صحابی مدفون تھی. جب عذاب کے فرشتوں نے عذاب دینا چاہا, انہوں نے کہا اب کیوں عذاب دیتے ہو, اب تو یہ میرا پڑوسی ہے, اب کیوں عذاب دیتے ہو اس کو, اب میرا پڑوسی ہے, میرا ساتھی ہو گیا, جاؤ 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 یہاں سے جاؤ, تو فرشتے الگ ہو گئے. تو یہ منظر دیکھ کر میں پھر ہنسنے لگا کہ اس کو کامیابی مل گئی, عذاب اس سے چھوٹ گیا. تو ایک یعنی مردہ جو اب مکلف بھی نہیں رہا اس کو فائدہ ہو رہا ہے, ایک صحابی کی صحبت مل گئی قبر میں اس سے فائدہ ہو گیا, اور وہ صحابی بھی میت. تو اب آپ بتائیے, ہم زندہ ہوتے ہوئے اگر اللہ والوں کے پاس ان کی صحبت میں جائیں گے, اخلاص کے ساتھ ان کی باتوں پر عمل کریں گے, اطلاع احوال کریں گے, اتباع مشورہ کریں گے کہ میں ان برائیوں میں گناہوں میں ہم مبتلا ہیں, ہم بھی اللہ والا بننا چاہتے ہیں, ایک ایک برائی اپنی کھول دیجئے تو پھر اور علاج کروائیے, اس کا فائدہ ہو تو بتائیے, فائدہ نہ ہو تو سچ سچ بتا دیں کہ بھائی فائدہ نہیں ہو پا رہا, تاکہ وہ دوسرا علاج بتائیں. کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بنا دیں گے اور ہم اللہ والے بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قلبے ہمت نہیں تھی آپ حضرات کی برکت سے ہمت ہو گئی اتنی باتیں کر لیں, اللہ تعالی ان باتوں کو قبول فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ صحبت جو میں نے پہلے خلاصہ بیان کیا تھا کہ نیک صحبت دنیا میں کمالات کا ذریعہ ہے, جبکہ صحبت کے ساتھ ساتھ اطلاع احوال اور اتباع مشورہ بھی ہو, اور آخرت میں یہ جہنم سے چھٹکارے کا اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے. بس اس پہ دلائل آپ حضرات نے سن لیے. ملا ہاں باشد کے بلا دلیل مطمئن نہ شود, اس لیے ملا کے سامنے جب کوئی بات ہو تو پھر دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے, ورنہ ملا مطمئن نہیں ہوتا اور نہ ایسا ہونا بھی چاہیے. تو ملا ہاں باشد کے بلا دلیل ہمارے حضرت نے فرمایا تھا یہ ایک دفعہ, ملا ہاں باشد کے بلا دلیل مطمئن نہ شود اور ملا ہاں باشد کے بلا دلیل خاموش نہ شود, ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا حضرت نے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ. تو ملا ہاں باشد کے بلا دلیل خاموش نہ شود, بغیر دلیل کے وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا, دلیل لاؤ دلیل لاؤ. جس مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب کے آخری ایام چل رہے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا, مولانا الیاس صاحب کو جانتے ہیں نا, اللہ تعالی نے ان سے جو کام لیا آج آپ حضرات اس کی برکت سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا بھائی تم لوگ جو ہمارے پاس آئے ہو تبلیغ کی برکت سے آئے ہو, ایک دفعہ جمعے میں حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہمارے پاس آئے ہو تبلیغ کی محنت کی برکت سے آئے ہو, وہ بیچارے جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. حضرت تو بڑے قدردان تھے تبلیغ کی محنت کے, ہم نے حضرت کو بڑا قدردان پایا, اور یہی وجہ ہے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا, ایک رات تو حضرت کے پاس قیام فرمایا, ایک رات وہاں رکے خانقاہ میں, اور جب بھی وہ تشریف لاتے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کراچی تشریف لائے ہوں اور حضرت سے ملے بغیر ان کی واپسی ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. اور حضرت کا یہ حال تھا کہ ہماری پڑھائی رکوا دیتے تھے, بھائی چلو آ جاؤ پڑھائی چھوڑو مولانا سعید احمد خان صاحب تشریف لائے ہیں, سب خانقاہ میں پہنچے ہم جلدی جلدی خوشی خوشی, ہمیں اور کیا چاہیے تھا, پڑھائی چھوٹ گئی ہماری چھٹی مل گئی ہم نیچے پہنچ جاتے تھے. تو حضرت کا بیان ہوتا تھا, ایک دفعہ حضرت نے اپنے اشعار وہ جو چرواہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے چرواہے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس کو حضرت نے نظم میں بیان کیا اشعار میں, تو وہ حضرت نے ترنم میں خود سنائے, یہ منفرد موقع تھا اس وقت جو موجود تھے انہوں نے دیکھ لیا, لہذا ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت کہاں ترنم میں پڑھتے تھے اپنے اشعار, حضرت کہاں سناتے تھے ہم لوگوں کو اشعار, کچھ بھی نہیں, وہ کبھی ذکر ہوتا تھا اس میں اشعار پڑھ لیتے تھے ورنہ ویسے نہیں سناتے تھے. تو حضرت نے اس دن اشعار سنائے مولانا سعید احمد خان صاحب, میں نے دیکھا مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سماعت کا آلہ یوں نکالا, ان کے یہاں ایک سماعت کا آلہ جیب میں ہوتا تھا, ایک تار سے وہ اپنے وہ ہیئرنگ ایڈ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ یہاں لگا ہوتا, وہ اب تو ویسے آ گئے ہیں تار کے بغیر آ گئے ہیں, پہلے اس زمانے میں تار والے آتے تھے, تو یہاں سے حضرت نے اپنا وہ نکالا آلہ اور حضرت کے منہ کے آگے رکھ دیا اور ایسے گردن جھکائے دیا یوں, اور کسی نے لینے کی کوشش, حضرت مجھے نہیں فرمایا نہیں میں خود یوں کر کے پکڑے رہے اور اشعار کو اتنے غور سے سنتے رہے, اور ہمیں ہدیہ بھی دیتے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب, کبھی عطر دیتے تھے کبھی پیسے دے دیتے تھے کبھی عطر لگا دیتے تھے, مختلف مواقع پر مختلف واقعات پیش آئے. تو میں پتہ نہیں کیا, ہاں تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے پاس ان کے آخری ایام میں عیادت کے لیے, جب وہ شدید بیمار تھے اور شاید چند دن بعد انتقال ہو گیا تھا, تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب پتہ چلا عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ حضرت سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں, تو مفتی شفیع صاحب واپس چلے گئے. تو مولانا الیاس صاحب کی آنکھ کھلی بیدار ہوئے اور فرمایا کیا کوئی آیا تھا, عجیب ان کو کشف ہو گیا, فرمایا کوئی آیا تھا, لوگوں نے کہا جی جی مفتی شفیع صاحب آئے تھے, فرمایا بلاؤ 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 بلاؤ, بلوایا, وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے لہذا تشریف لے آئے, وہاں پھر ملاقات ہوئی. تو مولانا الیاس صاحب بہت روئے. تو مفتی شفیع صاحب نے سبب دریافت کیا, آپ کیوں رو رہے ہیں کیا بات ہے, فرمایا مجھے بہت اندیشہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے توقع تھی اس سے زیادہ مجھے تبلیغ کے کام میں کامیابی عطا فرما دی, لوگوں کا رجوع ہو رہا ہے, بستیوں کی بستیاں دین میں اس میں داخل ہو رہی ہیں اور بہت لوگوں کا رجوع ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں, استدراج دھوکہ تو نہیں. بعض اوقات اللہ ڈھیل دیتے ہیں, دھوکہ وہ دھوکے میں رہتا ہے آدمی اور اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں اور پکڑ نہیں فرماتے بدکار آدمی کی. تو فرمایا کہیں میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا. تو مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, یہ استدراج نہیں. تو مولانا الیاس صاحب, میں نے کہا نا اس بات پہ بات چلی تھی کہ ملا عام باشد کے بلا دلیل مطمئن نہ شود. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا دلیل دیجئے, دلیل کیا ہے اس کی کہ یہ استدراج نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے آیت پڑھی, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. فرمایا من حیث لا یعلمون, اس طرح ہم ان کو ڈھیل دیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ڈھیل ایسی دیں گے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے, لقمے پہ شاد ہے, صیاد مطمئن ہے کانٹا نگل گئی. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے, لقمے پہ شاد ہے, اس کو جو کانٹے میں لقمہ لگا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش ہے. یہ نہیں پتا کہ کانٹا میرے حلق میں آ گیا ہے, اب جب چاہے گا صیاد اس کو کھینچ لے گا, شکاری کھینچ لے گا. تو مچھلی نے ڈھیل پائی ہے, لقمے پہ شاد ہے, صیاد مطمئن ہے کانٹا نگل گئی. یہی ڈھیل دی جاتی ہے بعض لوگوں کو, بعض نیک لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے ان کے کسی بدعملی کی وجہ سے اور اچانک پکڑا جاتا ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہیں میرے ساتھ تو یہ نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا نہیں, انہوں نے دلیل طلب کی, دلیل دیجئے دلیل. فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, لا یعلمون ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کو تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ استدراج تو نہیں ہے. جن کو استدراج ہوتا ہے ان کو وہمہ بھی نہیں آتا, وہم بھی نہیں ہوتا استدراج کا, وہ اپنی موج میں رہتے ہیں, مگن رہتے ہیں اور پھر اچانک ان کی پکڑ ہوتی ہے. آپ تو ڈر رہے ہیں, رو رہے ہیں, تو یہ استدراج نہیں ہو سکتا اور یہ عین برکت ہے, بس آپ صحیح راستے پر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بھائی جنہوں کو وضو وغیرہ کرنا ہو نماز کی تیاری کرنا.